सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में आपको मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत को भी सुनते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम साहिब खुल्क अज़ीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत की दहशतों और हिसाब किताब से जल्दी नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद मुनीम अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है। मौजू हमारा सफ़र हिजरत और वाक़ियात मोहब्बत, सफ़र हिजरत में होने वाले इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़ियात जिससे आशिकान रसूल के दिलों को जिला मिलती है, और हमें उन वाक़ियात की इत्तिबा करके अपने आप को सच्चा आशिक रसूल बनाने में मदद मिलती है। हम इंशाल्लाह पैकेज की तरफ भी बढ़ेंगे, इसमें दुरूद पाक की फजीलत पर जो गुफ्तगू होती है, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और मखसूस दुरूद पाक भी बताते हैं। मगर चूंकि आज हमारा मौजू है सफ़र हिजरत और वाक़ियात मोहब्बत, ये वो सफ़र हिजरत है कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के कसीर मौजज़ात का ज़ुहूर भी हुआ और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज़े मोहब्बत भी इस सफ़र हिजरत से पता चलता है। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हो इस सफ़र हिजरत के हवाले से कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशानाए अक़दस से रवाना हुए, इस बारे में अपने दो अशआर में इसको यूं बयान फरमाते हैं। मैंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर उस ज़ाते गिरामी की हिफाजत की जो ज़मीन पर चलने वालों और खानाए काबा व हतीम का तवाफ़ करने वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर और बुलंद हैं। रसूल खुदा को यह अंदेशा था कि कुफ़ारे मक्का इनके साथ कोई खुफिया तदबीर करेंगे, खुफिया चाल चलेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुफ्फार के चाल से महफूज फरमाया और उन्हें बाहिफाजत मदीने की तरफ रवाना फरमाया। ये बड़ा इश्क व मोहब्बत बड़ा सफ़र है, इंशाल्लाह इस पर हम मुनीम भाई से गुफ्तगू करेंगे। आज भी हम गारे सोर्स के बाद जो वाकयात हुए, आगे मदीने की तरफ जो रवानगी में, उन वाकयात को सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सय्यदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी तस्किरा होगा, उनके साथ जो वाकया हुआ और उनका इश्क भरा, इश्क भरा मोहब्बत भरा जो अंदाज था, इसको भी हम सुनेंगे। मगर बढ़ते हैं अपने सेगमेंट अनवारे दुरूद व सलाम की तरफ, और आइए दुरूद पाक की फजीलत और दुरूद पाक के सीगों के हवाले से कुछ समात करते हैं। अनवारे दुरूद व सलाम
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे का दिन खास आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का दिन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरु सलाता अलैया यौमल जुमअती, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। फइन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, ये यौम मशहूद है, खास इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको देखते हैं, आपकी जियारत करते हैं, आप हमारे दरमियान जलवा गर हैं, आपके विसाल के बाद, आपके इस दुनिया से पर्दा करने के बाद, उसके बाद क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके बाद भी, इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबी के जिस्म को खाए। फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह के अंबिया जिंदा हैं, उन्हें रिज्क दिया जाता है। तो जिस तरह आज फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे विसाल के बाद भी फरिश्ते यूं ही हाजिर होते रहेंगे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। सैयदना इब्ने जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में जहां बहुत सारे दुरूद पाक नकल करते हैं, जमा करते हैं, तालीफ करते हैं, वहां एक दुरूद पाक ये भी बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा वसल्ली अला सैयदना मुहम्मद عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامة في كل يوم الف مرة. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. کتنے درود نازل فرما؟ پروردگار عز و جل اتنی درود اور اتنی رحمت نازل فرما جتنے پانی کے بلبلے ہیں، جتنے میٹھے اور کھارے پانی کی جنبشیں ہیں. پانی کی جنبش کتنی ہوتی ہے؟ جتنی پانی کی جنبش ہے پروردگار اس کی تعداد کے برابر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل فرما. اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی پانی کی جنبش ہوتی رہے گی الہی، اتنی رحمتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار گنا بڑھا کر نازل فرما. یہ ابن جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور درود کیسے پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عاشقان رسول کے مختلف انداز ہیں درود پاک پڑھنے کے، ہر ایک مختلف صیغوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتا رہا ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیں بھی درود و سلام اچھے الفاظ اور اچھے صیغوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. درود و سلام کے مختلف صیغوں پر مشتمل کتابیں ملتی ہیں، ان کتابوں کو لے کر ہم ان سے درود پاک کو پڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. موضوع ہے سفر ہجرت اور واقعات محبت. ہم بڑھتے ہیں اپنے مبلغ دعوت اسلامی محمد منیم اتاری مدنی کی طرف. منیم بھائی، ہم تسلسل سے واقعہ ہجرت کو بیان کرتے آئے ہیں، معجزات کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اس راہ میں ہونے والے عشق و محبت بھرے واقعات کا بھی ذکر ہے. غار ثور کے بعد بھی کچھ واقعات ہو چکے. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں نبی پاک کا قیام اور وہاں جو واقعہ ہوا، ان کا جو نبی پاک سے والیانہ انداز تھا، اس پر آپ گفتگو فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، جو سفر ہجرت ہے یہ سارے کا سارا عشق و محبت، عقیدت و الفت و چاہت سے جو ہے لبریز ہے. جس طرح صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانیں فدا کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے. کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہجرت کا رفیق بنوں وہ میں بنوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ صدیق تم میرے ساتھ رہو گے، ہجرت کے تم میرے ساتھ ہی بنو گے، تو آپ رونے لگ گئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی خوشی سے بھی رو رہا ہو. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عقیدت تھی، وہ اتنی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت کا سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو خوشی کے آنسو تھے. اور یہ سفر بڑا طویل رہا، پھر غار ثور تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اب وہاں سے جب واپسی ہوئی، اب غار ثور میں 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے ساتھ رہے. جو انوار و تجلیات کا نزول حضور پہ ہوتا رہا، ان میں سے کچھ حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتا رہا. آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ جب کسی کا، یعنی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کا ایک ایک بال صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا، وہ مبارک آنکھیں بھی دیکھی ہوں گی کہ جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا. وہ ساری آنکھیں بھی دیکھی، وہ مبارک چہرہ بھی دیکھا، اور تکتے رہے 3 دن 3 راتیں، کوئی اور نہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب جب یہاں سے جاتے ہیں تو راستے میں کئی جگہیں آئیں، کئی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اسٹے کیا، وہاں پر رکے. ان میں سے ایک مقام وہ تھا جو ایک مقام پر ایک بادیا نشین خاتون تھی، جو دیہاتی خاتون تھی، وہ اپنے یعنی گھر تھا ان کا، چھوٹا سا خیمہ تھا، وہاں پر بیٹھی رہتی. جو مسافر ہوتے ان کو مہمان نوازی بھی کیا کرتی تھی یا کھانا بیچا کرتی تھی، مہمان نوازی بڑی خوش دلی سے کیا کرتی تھی. اب وہاں پر وہ بیٹھی ہوتی تو ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر ہجرت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خیمے سے گزرے، جن صحابہ اور صحابیات نے حضور کے حسن جمال اور جمال لازوال کو بیان کیا ہے، ان میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے. کوئی سیرت نگار ایسا نہیں ہے جس نے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہو اور ام معبد کا تذکرہ نہ کیا. یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ دیکھیں کہ وہ عورت بادیا نشین ہے، خاتون جو ہے وہ دیہاتی ہیں، ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی، کوئی جو ہے وہ بڑا ایسا اسٹیٹس نہیں ہے کہ زیادہ مشہور ہو. یعنی ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی جب اس نے ذکر مصطفیٰ کیا، جب اس نے آقا کا ذکر کیا، آج اتنا عرصہ گزر گیا اللہ نے اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ اب دیکھیں، اب یہ ام مابت، یہ ان کی کنیت تھی، اس نام سے یہ مشہور ہوئی ہیں، یعنی کنیت کے ساتھ نام تھا ان کا، عاتقہ بنت خالد خزائیہ، یہ ان کا نام تھا، لیکن ام مابت کے نام سے یہ مشہور ہیں اور انہی کے نام سے ان کو، اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، کنیت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کے خیمے کے پاس آئے، اب اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ آقا وہاں پر رکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس وقت دن ہی ایسا تھا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کیا تیرے پاس پینے کو کچھ ہے؟ کہا میرے پاس پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو بکریاں تھیں وہ ساری کی ساری، جو ان کا شوہر ابو مابت تھا، وہ ان کو لے کر چرانے گیا ہوا تھا۔ اب گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک لاغر اور کمزور بکری جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، وہ کھڑی ہوئی ہے، بیمار بکری ہے۔ وہ کونے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن عرض کرتی چلوں، یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے، اس کے تھن خشک ہیں، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اگر یہ صحت یاب ہوتی، بیمار نہ ہوتی، تو یہ ریوڑ کے ساتھ چلنے جاتی، ورنہ یہ گھر میں کیوں کھڑی ہوتی؟ جب جہاں ساری بکریاں گئی ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اجازت دے، دودھ دوہنا میرا کام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے پاس گئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بکری کے پاس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خشک تھنوں پر اپنا دست اقدس، دست نور، دست رحمت، دست شفقت، دست نبوت پھیرا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر دودھ دوہا، جب دودھ دوہا نا تو اتنا دودھ اترا اس کے تھنوں میں، اتنا دودھ اترا کہ گھر کا بڑا برتن بھر گیا، وہاں پر موجود تمام لوگوں کو بھی پلایا، محبت نے بھی پیا، حضور نے بھی پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، اس کے بعد بھی دودھ بچ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد دعا فرمائی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ام مابت جو ہے نا اس وقت ایمان لے آئی تھی، اللہ اکبر، یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ
جو معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ سینے ہجری 18 تک وہ بکری دودھ دیتی رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عام الرما بہت زیادہ خشک سالی کا سال آیا، اس وقت بھی جو ہے وہ دودھ دے رہی تھی۔
اب دیکھیں برکتوں کا ظہور کیسے ہو، اس کو آگے پھر بیان کیا گیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، وہ عورت پہچان نہ پائی تھی کہ کون ہے،
تعارف نہیں ہوا تھا،
تعارف نہیں ہوا تھا،
نہ پوچھ سکی تھی،
نہ پوچھ سکی، بس دیکھتے ہی رہ گئی، کیونکہ جو حضور کو دیکھتا تھا پھر تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اب دیکھیں شام کو جب ابو مابت بکریاں لے کر وہ گھر آیا، دیکھا کہ گھر کے اندر دودھ ہی دودھ ہے، وہ حیران ہو گیا اور ام مابت سے پوچھا کہ تم بھی بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ جب یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک با برکت انسان آیا۔ اب با برکت نا اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا، جس کو عربی مبارک کہتے ہیں، اس نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا کہ ایک مبارک شخص آیا تھا۔ ابو مابت بھی حیران ہو گیا کہ وہ شخص کیسا تھا،
وہ مبارک کون تھا۔
ہاں اب وہ مبارک کون تھا؟ اب ام مابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصیدہ پڑھا، ایک طویل قصیدہ ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا، کہا کہ ان کا حسن نمایاں تھا، چہرہ حسین تھا، اور ان کے لب بھی بڑے خوبصورت تھے، ان کے ایبرو جو ہیں وہ بڑے باریک تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ خوبرو آنکھیں تھیں اور سیاہ اور دراز پلکیں تھیں، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ بڑی گھنی تھی، جب وہ خاموش رہے تو پر وقار، لب کشا ہوں تو پر بہار، جب بولتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، جب دور سے آ رہے تھے تو ممتاز یکتا لگتے تھے، جب قریب آتے تھے تو منفرد لگتے تھے۔ یعنی ان کے حسن کو اس انداز میں بیان کیا ام مابت نے کہ ابو مابت تو سنتا گیا اور لب میں مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔
اب ایسا آخر وہ شخصیت کون سی ہے جس کے بارے میں ام مابت اتنے خوبصورت الفاظ میں تعارف پیش کرے، کہ جن کا تعارف اسے خود بھی نہیں تھا، بس وہ چہرے کا حسن اور آپ کی ذات کے بارے میں جو دیکھا تھا وہ بیان کر رہے ہیں۔
اور یہ بہت طویل قصیدہ ہے، ان کے حسن کو بیان کیا کہ وہ چلتے ایسے تھے، اور ان کا سر مبارک چھوٹا نہیں تھا کہ بندہ جو ہے وہ عیب کے اندر شمار ہو، اور پیٹ بھی بڑا نہیں تھا، یعنی اس کو بھی لوگ عیب شمار کرتے ہیں، کہا ہر اعتبار سے افضل اعلیٰ اور حسین و جمیل تھے۔
یہاں ایک بات ہے منیم بھائی، کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی غور سے دیکھا، کہ نبی پاک کی داڑھی کی بھی تعریف کر دی، امامے کی بھی تعریف کر دی، چہرے کی بھی تعریف کر دی، پیشانی کی بھی تعریف کر دی، رخسار کی بھی تعریف کر دی، لباس کی بھی تعریف کر دی، تو کتنی غور سے پیارے آنکھوں کو دیکھا, تکلم کی بھی تعریف.
جب بولتے تھے تو موتی جھڑتے تھے, جب بولتے تھے موتی جھڑتے تھے, یہ حسن کو بیان کیا. پھر اس سے آگے بھی چلیں, آگے بھی بیان کیا, کہا کہ وہ ایسے حسین و جمیل اور ان کے اوصاف اتنے اعلیٰ کہ جو وہ کہہ دیں ان کے خادم ان کے غلام ان پہ جانے قربان
کرتے
ہیں. یعنی جو خادم تھے ان کے جو غلام تھے وہ ان پر اپنا ہر وقت جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں, قابل احترام ہستی تھے. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد جو ہے ابو معبد اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. بعض روایتوں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے روزانہ جب ابو معبد شام کو تھکا ہوا گھر آتا نا, پتا آگے کیا کہتا, یہ نہیں کہ مجھے کھانا دو, یہ نہیں, کچھ نہیں مانگتا تھا. اے ام معبد ذرا وہ مبارک کا چرچا سناؤ, وہ مبارک کا قصہ سناؤ نا, وہ مبارک کا حسن سناؤ نا. اب یہ روزانہ یہ میاں بیوی بیٹھ کر حضور کا میلاد منایا کرتے تھے, روزانہ بیٹھ کر آقا کا ذکر کیا کرتے تھے, اور دل میں اتنی تڑپ تھی, اتنی تڑپ تھی. ابو معبد خود کہتا ہے یہ وہی شخص ہے جس کو مکے والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں, جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں, جن کو قریشی ڈھونڈ رہے ہیں, یہ وہی انسان ہے, ہم اس کی تلاش میں ضرور جائیں گے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ میاں بیوی ایک کسی کام سے مدینہ ہجرت کر گئے, جب وہاں پہنچے تو حضور کو دیکھا تو ام معبد کہنے لگی مبارک مبارک, وہی مبارک ہے جس کا تذکرہ میں آپ کو سنایا کرتی تھی. اس کے بعد دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے. اب اس کے بعد بھی کئی واقعات ہوئے, آپ دیکھیں کہ وہ بکری اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, 18 سال تک وہ بکری ان کے پاس رہی اور دودھ دیتی رہی. حضرت عمر کے دور میں ایسا قحط پڑا کہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ام معبد کہتی ہے ہمارے پاس وہ بکری تھی اور اس بکری کا ہم دودھ دوہا کرتے تھے. اس کے بعد ازواج مطہرات کو بھی ان سے بڑی محبت ہو
حضرت ام معبد سے. میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, حضرت ام معبد نے صرف ایک مرتبہ نبی پاک کو دیکھا,
آقا علیہ السلام
نبی پاک کے عشق میں آپ کے حسن کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی, اور انہی کا تذکرہ روزانہ کر رہی ہیں, اور انہی کی یاد میں دین و رات گزار رہی ہیں, اور ان کو یہ چاہت ہے کہ کبھی کسی طرح ان کا دیدار ہو جائے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور جب بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے. اور پھر نبی پاک کا ان کے ساتھ انداز کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ نے پھر ان کو اپنے طرف سے تحائف عنایت فرمائے اور پھر تحفے تحائف دے کر واپس لٹایا. تو یہاں مدنی چلن کے ناظرین اور ہم کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان لائے اور نبی پاک کے تذکرے ہم نے کتابوں میں پڑھے, ہم جو ذکر کرتے ہیں حلیہ مبارکہ کو, تو کیا ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر غور کر کے حضور کے عشق و محبت کی محفل تنہائی میں اپنے گھر میں سجاتے ہیں؟ وہ تو حضرت ام معبد روزانہ سجا رہی تھی نا, تو ہمیں بھی تو نبی پاک سے محبت کا کچھ اظہار کرنا چاہیے.
جی, اس حوالے سے بھی لازمی طور پر غور بھی ہونا چاہیے. اور آقا کا حسن کا تذکرہ تو ایسا ہے نا کہ جو بندہ پڑھتا رہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے آقا کے حسن کے جو تذکرہ کرتا ہے, اور گھر کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں حسن کا تذکرہ ہو, جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی محفل سجی ہو, وہاں رب کی رحمتوں کی برکھا نہ برسے. آقا کا تو حسن ہی ایسا تھا, خود رب نے بیان کیا, صحابہ نے بیان کیا, صحابیات نے بیان کیا, جس نے جیسے دیکھا اپنے ادراکات احساسات کے مطابق بیان کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن پہ پردے رکھے ہوئے ہیں, اگر پردے ہٹا دیے جاتے تو کون تماشائی کوئی دیکھ ہی نہ پاتا.
جب وہ جلوہ کرے کون تماشائی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت ام معبد کا واقعہ بیان کیا. اس میں مزید کچھ اور بھی ہیں جو آپ ذکر کریں گے, میں چاہ رہا ہوں کہ مدنی چلن کے ناظرین کے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
پوچھنا یہ تھا کہ ہجرت حبشہ کون سے سن میں ہوئی اور کتنے افراد نے ہجرت کی تھی؟
ہاں بالکل, اس کا بھی جواب عرض کرتا ہوں, کیونکہ ہجرت جو ہے وہ دو مرتبہ ہوئی ہے, ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ. اس کا عرض کرتا ہوں, ایک اور کال دیجیے گا.
ہجرت رسول پر آپ بیان کر رہے ہیں, اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے, یہ بتائیں کہ اس سفر کے حوالے سے کیا حضرت حسان بن ثابت کے اشعار بھی ہیں؟
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دو شعر بھی کہے تھے, وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. ہجرت حبشہ کے بارے میں کتابوں میں سیرت نگار نے لکھا ہے کہ یہ 5 سنہ نبوی میں ہوئی, یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو, بعض مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ان کفار کے ظلم و ستم سے جو پریشان تھے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائیں. اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ جو ہجرت کرنے والے تھے ان میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے پہلی ہجرت کی, جس میں حضرت عثمان غنی, سیدنا ابو حذیفہ, سیدنا ابو سلمہ, سیدنا عامر بن ربیعہ اور دیگر اصحاب شامل تھے. انہوں نے نجاشی بادشاہ کی طرف یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی, جس کو ہجرت اولی کہا جاتا ہے, جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے اجازت دی تھی. اور پھر اس کے بعد دیگر مسلمانوں نے بھی ہجرت کی, اور وہاں پر جو پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نجاشی کے دربار کا, قرآن پاک کی تلاوت کا, نبی پاک کے حلیے کا, ابو سفیان کے مکالمے کا, یہ سارا پورا سیرت میں موجود ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ ہجرت میں کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت نے کوئی شعر کہے ہیں, تو بالکل اس کو علامہ زرقانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو دو اشعار میں یوں بیان کرنے کی کوشش کی, فرمایا وسان یسنین فی الغار المنیفی وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل, اور دو میں کے دوسرے یعنی ابو بکر جب پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے, وکان حب رسول اللہ قد علموا, اور وہ ابو بکر رسول اللہ کے محبوب تھے اور تحقیق یہ ساری قوم جانتی تھی, قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا, کہ رسول اللہ کو مخلوق میں ان سے زیادہ پیارا کوئی اور نہ تھا. یعنی یہاں ہجرت کا بھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. بہرحال ہجرت کا واقعہ بڑا ہی عشق و محبت بھرا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ درس ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور ہمارے منیم بھائی نے ذکر کیا, ام معبد مدینہ آ گئی, نبی پاک پر ایمان لے آئی, اس کے بعد کیا ہوا؟
ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں, اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر سے نکلے نا اس خیمے والے معاملے سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے گئے تو اب ادھر جو ہے نا کفار قریش نے, کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے نبی کو قیدی کر کے لائے گا, پکڑ کے لائے گا یا معاذ اللہ ان کو شہید کر دے گا, ہم اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیں گے. اب دیکھیں کہ اس دور کے اعتبار سے 100 اونٹ کا مطلب کہ آج کے اعتبار سے اس کو 100 جو ہے وہ لینڈ کروزر دیں گے.
اللہ
اللہ اللہ, اس دور میں
اونٹ کا اگر سمجھنے کے لیے بات کی,
سمجھنے کے لیے بات کی جائے, اس دور میں اونٹ
عرب کا بڑا یعنی ایسا مال تھا کہ جس کو عرب بہت پسند کیا
کرتے تھے. اب 100 اونٹوں کا اعلان جب ہوا تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ تلواریں لے کر جو ہے وہ پیچھے آ گئے. اب ادھر سے جو ہے ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ بن مالک تھا, یہ شخص بڑا شاہ سوار تھا اور بڑے اس کے پاس گھوڑے بھی تھے اور جو ہے یہ کسان تھا, اب اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے. اب یہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلتا بنا, جب آیا نا جب یہ گھوڑے پر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب پہنچ گیا تو صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بالکل قریب آ گیا,
ہمارے تعقب میں آیا,
ہمارے تعقب میں ہمارے پیچھے آ گیا ہے, قریب آ گیا ہے. اب 2 سے 3 نیزوں کا فرق تھا, اتنے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کو دیکھا نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہاں پر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, اب اس کا جو گھوڑا تھا نا وہ زمین میں دھنس گیا, ایک روایت میں اگلی 2 ٹانگیں اس کی زمین میں دھنس گئیں اور ایک روایت میں کہ وہ پیٹ سمیت جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا. اب جو ہے وہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے گرا زمین پر, اب آقا علیہ السلام کو وہ دیکھتا رہ گیا, وہ پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب اس نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو پھر جو ہے وہ معافی مانگنے لگا,
پانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے.
اب جب یہ معاملہ ہوا اب آقا علیہ السلام کی طرف وہ دیکھنے لگا تو معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں, آئندہ میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا, اب میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا, آپ کے تعاقب میں پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی میں اس معاملے سے اندھا کر دوں گا, ان کو بھی آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا, اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ میرے یہ جو تیر ہیں سارے یہ بھی آپ رکھ لیں, آگے ایک جگہ آتی ہے وہاں پر میرے اونٹ اور میری بکریاں بھی ہیں وہ بھی آپ لے لیں.
اللہ
نے فرمایا ہمیں تیرے اونٹ نہیں چاہیے, ہمیں تیرا کچھ نہیں چاہیے. اب جو ہے اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو وہ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس کو ایک دعا دی تھی.
سبحان اللہ,
آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا, فرمایا آقا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب فارس جو ہے وہ فتح ہوگا اور کسرا کے 2 کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. کہ آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر,
غیب کی خبر
آقا علیہ السلام نے دی تھی, یعنی یہ پیشن گوئی کر دی تھی. آقا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب جو ہے وہ کسرا کے 2 کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اور پھر وہ وقت بھی آیا تھا حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا اور کسرا کے 2 کنگن بھی آئے. آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کیا, کہا بلاؤ سراقہ کہاں, سراقہ کو بلایا گیا. اب جو ہے 2 کنگن حضرت عمر نے ان کو دیے, یہ سونے کے کنگن تھے, حالانکہ سونا جو ہے ہماری شریعت کے اندر مردوں پر حرام ہے, لیکن حضرت عمر نے حکم شریعت کو بھی دیکھا اور ساتھ میں یہ معاملہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی, اب 2 کنگن ان کو پہنائے گئے. اب امام زرقانی نے لکھا یہاں پر مطلب یہ تھا کہ 2 کنگن جو پہنائے گئے ہیں نا یہ دو کنگن اسی وقت آقا علیہ السلام کے معجزے کے اظہار کے لیے تھے، اگر نہ یہ کنگن سونے کے یہ تو مردوں پر حرام ہے۔ بعد میں پھر حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ واپس لے لیے جائیں اور مال غنیمت میں شمار کر دیا گیا۔
جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور وہ اس کا بعین ہی منو عن واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائے اور وہ معجزہ نظر آیا۔ یہاں پہ ایک بات اگر ہم سمجھے، مدینہ چلنے کے ناظرین ہم سب بھی سمجھے کہ صحابہ کا اعتقاد فرمان رسول پہ کتنا مضبوط تھا کہ نبی پاک نے فرما دیا اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ ہونا ہے، اور پھر اس کا منظر دیکھنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان منتظر رہا کرتے تھے۔ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو کیا صحابہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے کہ جب وہ فارس فتح ہوا تو اب جو مال غنیمت آئے گا تو اس میں سوراقہ کے کنگن ہیں یا نہیں، اور وہ پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے؟ تو یہ سارا جو ہے اعتقاد کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم بہت ساری باتوں میں اپنی اعتقاد میں پختگی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے کوئی اگر ہمیں کوئی معمولی سی بات بھی کہے تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم تذبذب کا، شک کا، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے نبی کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں ہم نے پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پختہ عقیدہ یقین والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اچھی صحبت میں ملتا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں میں جو خود وسوسوں میں پڑے ہوں اور وسوسوں والی باتیں کرتے ہوں، جب بھی گفتگو کریں تو چونکہ چنانچہ والی بات کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ ایمان و عقیدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو نبی پاک کا جو معجزہ تھا آپ نے فرمایا کہ وہ پورا ہوا، ہوا کیا؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے تھے
اس وقت، ان کے دل میں نا آقا علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سراقہ جو ہے بعد میں فتح مکہ جب ہو گیا، ایک اور کچھ چند چیزیں تھیں وہ بھی ہو گئیں، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جب مقام جو ایرانہ وہاں پر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں پر یہ اپنے کافی ساری جماعت لے کر آئے تھے، وہاں کافی سارے لوگوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، اور خود بھی اور ان کی جماعت جو ان کے ساتھ تھی وہ سب آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ معجزہ دیکھا تھا حضرت سراقہ بن مالک،
حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معجزہ دیکھا وہاں پر، وہ مقام جیرانہ بھی نہایت با برکت مقام ہے، وہاں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد جیرانہ میں نے ایک رات میں 70 مرتبہ نبی پاک کی زیارت کی، اتنی بابرکت روحانی مقام ہے۔ اللہ جن کو موقع دے، توفیق ملے کہ وہ جب حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، تو مقام جیرانہ بھی جائیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہیں، نبی پاک کے تبرکات، یعنی سمجھے وہ مقام مقدس ہے۔ منیم بھائی، ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ کب ہوا؟
ہجرت کے حوالے سے عرض یہ ہے، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 40 سال کی ہوئی نا، 40 سال کی عمر میں آقا نے اعلان نبوت فرمایا،
صحیح؟
اب 40 سال کے بعد، اب 40 سال کے بعد 23 سال رہ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹوٹل زندگی ہے وہ 63 سال ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں آقا نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 40 سال سے لے کر 53 سال تک آقا مکے میں رہے ہیں، آقا 53 سال تک مکے میں رہے ہیں۔ اب 40 سال کے بعد جو ہے نا اس کو سن نبوی شمار کیا جاتا ہے، 40 سال، 41 سال، 42، 43، 44، یہ
13 سال سن نبوی کہلاتے ہیں،
13 سال جو ہے سن نبوی کے کہلاتے ہیں۔ اب 13 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے، اب اس کو ہجری سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہجری سال کاؤنٹ ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا سن جو ہے وہ 1441 چل رہا ہے یا 42 ہجری ہے، اس طرح کا مطلب یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جو آپ نے کی ہے مکہ سے مدینہ، وہاں سے لے کر آج تک جتنا عرصہ گزر چکا ہے وہ کتنے ہیں؟ 1441 سال۔
اللہ، یعنی ہجرت کو 1441 سال ہو گئے،
1441 سال، یہ جو سن ہجری لگایا جاتا ہے مطلب یہی ہے کہ یہاں سے سن ہجری شروع ہوا۔
واہ واہ،
آقا نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں سے ہجری سال کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔
آسان انداز میں اگر ہم یوں کہیں کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر ہجرت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہجرت سے ہی سن ہجری کا شروع ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو اس کا نظام بنایا ہجری سن کا، تو یہ اب تک جو ہجری سن چل رہا ہے وہ ہجرت نبوی کے
کیلنڈر جو بنائے جاتے ہیں یہ پھر اسی ہجری سن کے اعتبار سے۔
بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اس میں یعنی ہجری سن میں بدلے چلنے کے ناظرین ہجرت رسول کے واقعے کے اشارے بھی موجود ہیں اور محبت بھی موجود ہے، لہذا ہجری سن جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اچھا مریم بھائی، آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کا واقعہ بیان کیا کہ یہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مال اللہ شہید کرنے کے ارادے سے، مگر خود رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور آپ کو جو ہے تحفے دائے پیش کرنے کے انہوں نے آفرز کی، مگر نبی پاک نے ٹھکرا دیا۔ ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے اسی طرح کا کہ جو تعاقب میں آئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ یکم ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے روانہ ہوئے تھے، پھر راستے میں کئی معاملات ہوتے رہے، کئی واقعات رونما ہوتے رہے، صحابہ کے واقعات ہیں، کئی لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ معاملات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو وہاں پر ایک شخص جس کا نام بریدہ اسلمی، یہ آئے اور ان کے ساتھ 70 یا 80 بندے اور تھے، تلواریں لہرا رہے تھے، ہم کو مدینے جانے ہی نہیں دیں گے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مدینے چلے جائیں؟
یہ بھی سونٹوں کی لالچ میں آئے تھے،
یہ ان کو بھی انہوں نے بھیجا تھا کفار قریش وغیرہ نے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ 100 ان کے ساتھ 80 بندے تھے یا 70 بندے ان کے ساتھ تھے، اب یہ تلواریں لہراتے ہوئے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدینہ جاتے کیسے، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے نا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بریدہ اسلمی نے حضور کو دیکھا، جب حضور کو دیکھا، دیدار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، جب یہ انہوں نے پوچھا، آقا نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، جب آقا نے اپنا تعارف کروایا، کچھ باتیں اور ہوئیں، دیدار ہوا، جب دیدار ہوا دل میں ایسی آقا کی محبت بیٹھی کہ آئے تو تھے آقا کو گرفتار کرنے، معاذ اللہ قتل کے ارادے سے، جب آقا کا دیدار کیا، آقا کا چہرہ دیکھا، پھر خود آقا کے قدموں پہ قتل ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ، اب یہاں پر دیکھیں محسن بھائی، ایک میں بات کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی سے لڑنے جائے نا اور سامنے والا نمازی ہو اور پرہیزگار ہو تو بندہ کہتا ہے یار اس سے کیا لڑنا، بات چھوڑ کے آ جاتا ہے، یہاں پر انداز دیکھیں کہ انداز ہی نرالا ہے،
وہ دشمنی دینی کی ہے نا،
دشمنی دین کی ہے، اور یہ بندہ جان لینے آیا ہو اور جان لینے والا آ کر جان دینے پہ
ہو جائے،
اب جان دینے والا بن جائے، اندازہ لگائیں، حضرت بریدہ جان لینے آئے تھے لیکن جب حضور کا دیدار کیا، آقا کا چہرہ دیکھا تو جان دینے والے بن گئے، پہلے انداز یہ تھا کہ دیکھتا ہوں آپ مدینے کیسے جاتے ہیں، اب انداز یہ ہے کہ دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا
کون ہے،
انداز دیکھیں، اب اس کے بعد خود کہتے ہیں آقا آپ کی انٹری مدینے میں ایسے نہیں ہوگی بلکہ دھوم دھام سے ہوگی، آپ نے اپنا امامہ اتارا، اس کے بعد اس کو اپنے خنجر پہ باندھا، ایک جھنڈا بنایا، لہراتے ہوئے آئے، اب یہاں پر مدینہ والوں کی محبت کا جو پس منظر ہے نا وہ بھی بڑا کمال کا ہے، اس دور میں کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی نیٹ کا سسٹم نہیں ہے کہ پہلے رابطہ ہو جائے، ٹرین وہاں پر پہنچنے والی ہے، اسٹیشن پر بندے پہنچ جائیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ تھا مدینے والوں کو، پتا تھا مدینے والوں کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، پتا نہیں کہ کب پہنچیں گے، تو روز آتے بےچارے جو ہے وہ صبح جو ہے وہ آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں، وہاں پر آ کے کھڑے ہوتے، دور سے دیکھتے رہتے، آج جہاں پر مسجد قباء ہے نا اس وقت یہ مدینہ کا داخلہ تھا، یہاں سے یہاں پر مدینے کی سرحد پر آتے، اس کو بائی پاس بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر آتے اور دیکھتے رہتے کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، انتظار کرتے کرتے چلے جاتے، پھر وہ 12 ربیع الاول کا دن آیا اور دیدار کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، انتظار کرتے رہے، سورج طلوع ہو گیا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آئے، جانے لگے تو دیکھا کہ دور سے تھوڑی مٹی کی دھول اڑ رہی ہے، کسی نے دیکھا وہ مدینے والوں بھاگ کے آؤ، جس کا انتظار تم روز کرتے تھے لگتا ہے وہ ہستی آ
گئی،
اس کے بعد پھر عورتیں بچے بوڑھے جوان سارے آ گئے، سب نے حضور کو دیکھا اور ایک نغمہ کہا جو آج تک بڑا مشہور ہے، طلع البدر علینا،
طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، علینا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا،
کی بات ہوئی عمر بھائی، اب اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے وہ جو اشعار ہیں نا، مکھ چند بدر سا شاہ ثانی ہے، یہ پڑھ دیجیے، ہائے ہائے،
مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، مکھ چند بدر نورانی، کھولتے آنکھ مسانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور آنکھی ان مد بھریاں سبحان اللہ سبحان
مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، حسن مصطفیٰ کی بات ہے، تو ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم جسم اطہر کے کمالات کو بھی جانتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، انوار جسم مقدس، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں نبی پاک کے جسم اقدس کے کس عضو با کمال کا کمال بیان کیا جا رہا ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات اقدس کے دنیا میں نزول فرمانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل فرما دیا، آپ کو آخر الانبیاء بنایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب نہ کوئی نیا رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو اپنے کلام میں بھی بیان فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا، اور قدرت کی جانب سے یہ اہتمام ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر نبوت کو ثبت فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دونوں شانوں یعنی دونوں مبارک شولڈرز کے درمیان ایک مہر نبوت تھی جو بظاہر ایک سرخ کلر کا ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو بظاہر کبوتر کے انڈے کی مثل تھا اور ایک سرخ کلر کا غدود تھا۔ جناب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سراپے کو آپ کے حسن و جمال اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مہر نبوت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ حیدر کرار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بین کتفیہ خاتم النبوتی وہو خاتم النبیین، کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں یعنی سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اعلی حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں اس مہر نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حجر اسودے کعبہ جان و دل، حجر اسودے کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ گویا اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کعبہ ہے جس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جس کے گرد طواف کرتے ہیں، جو کہ بیت الحرام مسجد حرام میں موجود ہے۔ یہ تو نمازوں کا اور طواف کا ظاہری قبلہ ہے، لیکن ایک دل و جان بلکہ ایمان کا بھی قبلہ اور کعبہ ہے۔ اب ظاہری کعبے کا تو ایک حجر اسود ہے جو جنتی پتھر ہے جو دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا، آپ کا وجود مسعود، یہ دل و جان بلکہ ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے۔ تو اس ایمان کے اور دل و جان کے کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حجر اسود کعبہ جان و دل، کے دل اور جان کے کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ۔
حجر اسود
نو
کی بھی کیا شان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس پیارے سلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف خصوصیات اور آپ کے مختلف اعضاء کے کمالات کا ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے اس سلام کو پڑھیں اور باقاعدہ اگر شرح کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں عشق رسول مزید آپ کا فروزہ ہوگا, آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اضافہ محبت رسول کا ایک ذریعہ معجزات رسول کو سننا بھی ہے. منیب بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ نبی پاک کا کوئی معجزہ بھی بیان کریں جو اس راہ ہجرت میں ہوا ہو, یا بھلے کوئی اور واقعہ بیان کرنا چاہیں تب بھی زیادہ ہے. آپ
راہ ہجرت میں تو کئی معجزات کا تذکرہ ملتا ہے, کتب سیر کے اندر, سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ موجود ہیں, سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر بھی, اور اس طرح سیرت کی جو بڑی کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں. سفر ہجرت کے دوران آپ دیکھیں کہ جب غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اندر تھے, غار کے اندر تھے, صدیق اکبر بھی تھے, اب وہاں پر کافر اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ان کے قدم یعنی بالکل غار کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کو نہ دیکھ.
اللہ,
وہاں پر یہ معجزات کا ظہور کس طرح ہوا کہ وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے ایک درخت کو اگا دیا, غیلان جس کو کہا جاتا ہے, ایک درخت کو اگا دیا, وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے, یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, ایک مکڑی نے جالہ تن دیا, یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. آپ دیکھیں کافروں نے دیکھا جہاں پر مکڑیوں نے جالے تن رکھے ہوں, جہاں پر کبوتری نے انڈے دے رکھے ہوں,
اندر کون جا سکتا ہے,
گھونسلہ بنا رکھا ہو, درخت بنا ہوا ہو, تو یہاں پر تو کوئی ہوگا ہی نہیں, یہ دیکھ کر سارے چلے گئے. اب اس کے بعد بریدہ اسلمی والا, یہ بھی معجزہ ہے کہ آئے قتل کرنے تھے لیکن آقا کے اسیر ہو گئے. ام معبد والا بھی معجزہ ہے, بکری والا بھی معجزہ ہے, اسی طرح راستے کے اندر جو ہے سراقہ بن مالک والا, یہ بھی معجزہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے معجزات, مدینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا, وہاں پر جو ہے لوگوں کا اس طرح استقبال کرنا, یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ دیکھیں غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے تھے, ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا انگوٹھا کہ پتہ نہیں یہاں سے کوئی جانور یا موزی جانور نہ آ جائے. اب وہاں پر ایک سانپ نے ان کو ڈسا, جب ڈسا نا پھر بھی انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا, پاؤں بالکل نہیں ہٹایا, جب آنکھوں میں آنسو آئے نا اور وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پر نثار ہوئے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور دیکھا کہ یار غار رو رہے ہیں, پوچھا کہ کیا ہوا, اب بھی انہوں نے یہ نہیں کہ اب مجھے جو ہے وہ سانپ نے ڈس لیا, پہلے کیا کہا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اب یہاں پر دیکھیں ہمارا کوئی جو ہے معاملہ ہو جائے نا تو ہم فوراً ہی وہ بات بیان کرتے ہیں, وہاں پر یہ نہیں کہیں گے علامہ صاحب فلاں صاحب مولانا صاحب یہ ہو گیا, القابات نہیں لگائیں گے. یہاں پر دیکھیں سانپ نے ڈس لیا ہے, آنکھوں سے اشک رواں ہیں, طبیعت بگڑ گئی ہے, عجیب معاملہ ہے اور چہرہ سرد پڑ گیا ہے. آقا نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ایسا ایسا معاملہ ہے. آقا نے لعاب نکالا, وہاں پہ لگایا, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پر لعاب کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں, دیکھیں کہ لعاب کے حوالے سے آقا نے لعاب لگایا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسے بیسیوں معجزات اور بھی ملتے ہیں لعاب کے حوالے سے,
اگر لعاب پر
ہی سلسلہ کریں تو پورا سلسلہ ہو سکتا ہے اس پر. لیکن یہاں پر ایک بات کروں کہ اکثر شیطان یہ ہمیں وسوسہ دلاتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہم جیسے ہیں, ہم جیسے ہیں, اگر صرف لعاب پہ واقعات پڑھ لیے جائیں, معجزات پڑھ لیے جائیں تو بندے کو پتہ چل جائے کہ لعاب پر پہنچنے کی اوقات نہیں, ذات پہ جانے کی بات.
تو کجا من کجا ہے, تو کہاں میں کہاں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جس اینگل سے بھی کیا جائے, جس جہت سے بھی کیا جائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی بڑھتی ہے. یہ سلسلہ عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, عشق رسول میں ثابت قدم رہنے کا ایک ذریعہ ہے. مدنی چینل کے اور بھی سلسلے ہیں, وہ آپ بھی دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ان میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کو عملی طور پر عشق رسول کی لذت ملے گی. اور اللہ نے چاہا ہمارا کردار اس بات کا اظہار کرے گا کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے. اور یہ جو بات منیم بھائی نے کہی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف کے باوجود کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یہ جذبہ اچھے ماحول کی برکت سے ملتا ہے. کاش ہمیں یہ جذبہ مل جائے کہ ہم ہر مصیبت میں, ہر پریشانی میں, ہر خوشی میں رسول اللہ کو یاد کریں اور کہیں کہ آقا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، اور یقیناً ہر مسلمان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اپنا سب کچھ آقا پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے اس جذبے کو سلامت رخے۔ عشق رسول بڑھانے کے لیے اچھے نعت خواں اسلام بھائی کی نعت شریف سننا بھی یہ یقیناً ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں شعر پر ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس شعر کو بھی سنتے جائیں، عشق بھی بڑھاتے جائیں اور ہمیں اجازت بھی دیجیے۔
میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ